لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی. اسی آیت کے تحت گزشتہ جمعے بھی ہم نے کچھ عرض کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اور یہ تسلسل ذہن میں رہے کہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی. پہلے ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، اس کی تلاوت اور اس کا ثواب. پھر ہم نے یہ عرض کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے احادیث سے مبارکہ اور اس کا مطالعہ ضروری ہے. پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ صرف قرآن اور سنت ہی نہیں بلکہ دین کا ماخذ ہمارے یہاں چار: قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس. پھر ہم نے یہ عرض کیا، آپ کو یاد ہوگا، ضرورت فقہ. اور فقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر سنی مسلمان کو یہ بنیادی ہیں ان کے ذہن میں رہنا چاہیے.
تو ان مختلف مضامین کو بیان کرنے سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اہل سنت کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اپنے مسلک کے متعلق معلومات اپنے ذہن میں نہیں رکھتے. عام سا کوئی آدمی دوسرے مسلک اور مذہب کا الٹی سیدھی باتیں کر کے ہمیں برگشتہ کر دیتا. اگر ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں، اگرچہ دلائل نہ ہوں، لیکن یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں، ایک تو آدمی کو یہ پتا رہے کہ ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ حق، اور دوسرا کوئی آدمی اگر کہے تو کم سے کم اس کو جواب دے سکیں کہ ہم جس مسلک اور مذہب پر ہیں اس کے دلائل کیا ہیں اور وہ کیا ہے. گزشتہ تو ہم نے عرض کیا ضرورت فقہ اور فقہ کسے کہتے ہیں. آج ہم یہ عرض کریں گے کہ ان تمام فقہ اور تمام اماموں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ترجیح. خوب ذہن میں رہے، بحیثیت مذہب کے امام کی ہمارے نزدیک چاروں امام برحق ہیں، اور ہمیں اپنے مذہب کے امام کا فتویٰ صحیح ہونے پر یہ یقین ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے فتوے پر عمل کرتے. ہماری اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی بے مہار نہ ہو، کسی نہ کسی امام کی تقلید اور کسی نہ کسی امام کے قول پر عمل کرے. اور اس میں ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ صرف ایک ہی امام کی پیروی کو اپنانا ہوگا، یہ نہیں کہ جہاں سہولت ہو کچھ وہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایک ہی در اور ایک ہی کے دامن سے وابستہ ہونا. اب میں آپ کے سامنے چند باتیں، اگر وقت نے اجازت دی تو سب پر گفتگو کریں گے، ورنہ چند. عموماً آج کل ہمارے نوجوانوں کو دوسرے لوگ اغوا کر کے لے جاتے، خصوصیت کے ساتھ جو جہادی تنظیمیں تھیں، حنفی سنی کو لے جائیں جہاد میں تو پہلے بھیجتے تھے، پہلے اسے مکمل وہابی بناتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ میاں یہ رفع دم کیا کرو، دیکھو بخاری شریف میں، ہاتھ یہاں باندھا کرو، یہاں ہاتھ باندھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، وتر کی ایک نماز پڑھا کرو، ایک گویا رکعت، تین رکعتیں کہیں سے ثابت نہیں، اور چاہے آدمی تنہا نماز پڑھے یا امام کے پیچھے، یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. اب یہ آدمی کے ذہن کو الجھا دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، ہمیں تو ڈائریکٹ حدیث کو پکڑ کر اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اب ہمارے لوگ جنہیں علم نہیں ہوتا، فی الواقع وہ یہ سمجھتے ہیں بغیر کسی عالم سے پوچھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ تو بخاری شریف دکھا رہا، یہی مذہب صحیح ہوگا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کوئی خاص دلائل نہیں لگ. عزیزان گرامی، ایسا نہیں. اب میں آپ کو، ہم اور آپ جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کے فقہ کی برتری تمام جو مذہب ہیں ان پر کیوں اور کیسے ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد پھر ہم چند سوالوں کے جواب دیں گے، جس سے آپ یہ جان لیں کہ حنفی مذہب کتنا مضبوط اور کتنا مستقم ہے. یہ میری اور آپ کے ذہن کا خلف شار کہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے، تو ذری سی بات سن کر ہم جو ہیں وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا. ہمارے امام کی تمام اماموں پر برتری کا سب سے عزیزان گرامی پہلا نقطہ یہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان سب سے حضور علیہ السلام کے زمانے سے سب سے قریب کا دور امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا. ایک روایت کے مطابق اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش 70 میں مان لی جائے، تو 70 میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے تو میں آپ کو نام بنام کم سے کم 25 یا 30 صحابہ کے نام آپ کو لکھوا دوں کہ جو اس وقت اس دنیا میں زندہ تھے. اور اگر امام اعظم کی ولادت 80 میں مان لی جائے, جیسا کہ عام قول ہے 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 80 ہجری میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو پیدا ہوئے, تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 10-12 صحابہ کرام یا اس سے بھی زیادہ اس وقت موجود تھے. ایک دو باتیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ ان تینوں اماموں کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہوئی. یہ دیکھیے کتنا قریب جا رہا امام اعظم کا دور. امام مالک, یعنی امام مالک امام اعظم کے بعد میں پیدا ہوئے, اور جب وہ شعور کی منزل پر پہنچے تو ہماری تحقیق کیا بڑے بڑے اکابر علماء کی کہ اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کوئی بھی اس سرزمین پر نہ تھا. ان سب کا عزیزان گرامی وصال ہو گیا, کسی سے ملاقات امام مالک کی نہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ تو 150 ہجری کو پیدا ہوئے. جب وہ 150 ہجری میں عزیزان گرامی پیدا ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی صحابی سے ان کی ملاقات. امام احمد ابن حنبل کا دور بھی ان کے بعد کا, ان کی ملاقات کسی سے نہیں. تو اب دیکھیے بغیر کسی تعصب اور بغیر یہ کہ کسی کی طرفداری کی جائے, یہ بات اتنی عیاں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات متعدد صحابہ کرام سے ہوئی. اور آپ کی کتاب مسند امام اعظم کو اگر آپ دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ اس مسند میں دیکھیں کہ براہ راست امام اعظم صحابی سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا. میں اس کا ایک نمونہ بیان کر کے آگے چلتا. امام اعظم فرماتے میں ایک مرتبہ اپنے والد ماجد کے ساتھ حج بیت اللہ کو گیا. میں اور میرے والد دونوں حرم میں بیٹھے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ تھے اور ان کے چاروں طرف حلقہ باندھے لوگ ہماتن گوش ان کی گفتگو سن رہے تھے. والد ماجد حضرت ثابت سے کہا, حضور یہ کون اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور لوگ بڑے کان لگا کر ان کی گفتگو سن رہے ہیں. ان کے والد ماجد نے کہا, یہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ یہ حرم شریف میں آن کر کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور لوگ ہماتن گوش ہو کر قول رسول کے سننے میں اور منہمک ہوتے ہیں اور غور سے ان کی گفتگو سنتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ عبداللہ ابن حارث, میں فوراً جا کر اس مجمع میں بیٹھ گیا تو میں نے براہ راست ان سے یہ حدیث سنی اور انہوں نے یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی. میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی دین کا علم حاصل کر اور کرنے کے بعد خلوص نیت کے ساتھ دین کی خدمت میں لگ جائے, علم پھیلانے میں لگ جائے, علم کی تقسیم میں لگ جائے, تو دین اور دنیا کی تمام اس آدمی کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. اس کو کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں, کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. سیٹھ صاحب ذرا خیال کیجئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں سردی کا موسم ذرا کچھ لحاف بنا دیجئے یا نان و نفقہ پورا نہیں, کچھ میری مدد کر دیجئے. آپ اس پر گامزن ہو کر دیکھیے کہ پیارے مصطفیٰ نے جو برکتیں لٹائی ہیں. فرما جب آدمی تمام چیزوں سے مستغنی ہو کر ایک دین کا ہو جائے اور دین کی خدمت میں لگ جائے, وہ یقین کر لے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کا کفیل اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیے یہ حدیث انہوں نے بغیر کسی واسطے کے, صرف قول رسول ایک واسطے سے, ایک صحابی سے سنی. یہ تو ہم گفتگو پہلے کر چکے کہ وہ تابعین میں بھی تھے, اور اس حدیث سے بھی پتا لگا کہ امام اعظم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے براہ راست حدیث سنی. اور یہ منصب چاروں اماموں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو عزیزان گرامی ملا, جن کے میں اور آپ مقلد اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. اب آئیے چند باتیں جو ہماری طرف تان کی جاتی ہیں، دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں، کتابیں نہیں پڑھی، بخاری میں دیکھو کیا ہے یہ کیا، اور یہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے. ہم ان میں سے صرف چند مسائل لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی بخاری میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رفع دین کرتے تھے. مغرابیوں کا یہ الحمدللہ روایتیں بخاری موجود، صحاح ستہ میں موجود، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اب آئیے، حضور نے رفع دین کیا، ہم اس کے قائل، بالکل یہ درست ہے. ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ رفع دین کا مطلب ہے رفع یدین، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا، اس کو رفع دین کہتے. سب سے پہلے حدیث سنیے، صحیح ستہ مسلم شریف، کتاب الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں جب آئے اور صحابہ کرام کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ہلکا پھلکا ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میں کیا دیکھتا ہوں تمہیں کہ گھوڑے کی طریقے سے دم ہلاتے ہو؟ جیسے شمس قبیلے کے گھوڑے دم ہلاتے ہیں، تم اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو؟ نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. امام نسائی نے سکون سے نماز پڑھنے کے باب میں اس حدیث شریف کو نقل کیا. اب اگر مان لیا جائے 100 حدیثیں رفع دین کی ہیں، مگر اس رفع دین کی حدیث میں کہ حضور نے صحابہ کو منع کیا کہ گھوڑے کی دم کی طریقے سے تم ہاتھ اٹھا رہے، ہمارے امام کہتے ہیں اس حدیث نے تمام رفع دین کی حدیثوں کو منسوخ کر دیا. کیا معلوم ہوا؟ کہ وہ حضور کا پہلا فعل تھا اور باپ کا فعل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رفع دین نہیں کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رفع دین کرنے سے منع کیا. دیکھا آپ نے، یہ دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم انکار نہیں کر رہے لیکن اس کو حدیث سے منسوخ کر دیا گیا کہ یہ رفع دین. اب آئیے، یہ تو بہت ہلکے مسائل، اس پر اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے امام ابو جعفر طحاوی کی، طحاوی شریف کا مطالعہ، اور بھی ہماری فقہ ہدایہ وغیرہ بے شمار دلائل موجود، لیکن وہ بات کہ جو ہمارا مخالف انکار نہ کر پائے، ہم وہ باتیں عرض کرتے. یہ مسلم شریف کی حدیث، اس کا تعلق صحیح ستہ کی 6 کتابوں سے. اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث، کتاب الصلاۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، معافی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا، اے جماعت صحابہ، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے؟ صحابہ نے کہا، ضرور ہمیں پڑھ کے بتائیے. یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، جو صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دفعہ رفع دین کیا جبکہ انہوں نے نماز کا افتتاح کیا، نماز کو شروع کیا وہ اس وقت بھی رفع دین کیا. وہ رفع دین کیا ہے؟ میں اور آپ تکبیر تحریمہ کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے. اس طریقے سے شروع نماز میں رفع عبداللہ ابن مسعود نے شروع نماز میں رفع دین کیا اور ہم ان کی پوری نماز کو دیکھتے رہے. نہ انہوں نے رکوع سے پہلے رفع دین کیا، نہ رکوع کے بعد رفع دین کیا، اور نماز سے فراغت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرما، اے جماعت صحابہ، یہ تھی رسول اللہ کی نماز، یہ تھی حضور کی نماز. اب کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، بھائی اگر یہ حضور کے فعل کے خلاف ہوتا کوئی ایک صحابی تو وہاں یہ کہتے کہ بھئی آپ کون سی نماز پڑھ رہے، ہم تو ہر دفعہ حضور کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھ. دو دلیلیں سے صحابی، ایک تو منع کر دیا گیا اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا، صرف نماز کے ابتدا کے وقت. دو باتیں ہو گئیں. اب آئیے تیسری بات آپ کی دلچسپی، اس تذکرہ امام سخاوی نے کیا اور بھی کتابوں میں موجود. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ایک بہت بڑے امام تھے، جو امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے گویا ہم پلہ تھے، جن کا نام تھا امام اوزاعی. یہ اتنے بڑے امام تھے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہوتی تو یہ بھی 5ویں امام ہوتے، اتنے بڑے امام. یہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں امام اعظم سے ملاقات ہو گئی. امام اوزائی رفع دین کرتے تھے، امام اعظم رفع دین نہیں کرتے. حضرت امام اوزائی نے امام اعظم سے کہا، یہ دیکھیے یہ حدیثوں میں رفع دین ہے اور آپ رفع دین نہیں کرتے. امام اعظم نے فرما حدیث بیان کرو، جس حدیث میں رفع دین کا تذکرہ ہے تم حدیث بیان کرو. لیجی حضرت امام اوزائی کہتے میں نے امام زہری سے سنا، امام زہری نے حضرت سالم سے سنا، حضرت سالم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا. یہ حضرت سالم جو روایت میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت سالم، سالم کے والد حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور امام زہری حدیث کے بہت بڑے امام. کا امام زہری سے میں نے سنا، امام زہری کہتے میں نے سالم سے سنا، سالم کہتے میں نے اپنے والد سے سنا، چونکہ ان کے والد عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، میں نے ان سے سنا کہ حضور علیہ السلام جب رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اب سنو میری حدیث. امام اعظم نے فرمایا میں نے اپنے استاد حضرت حماد سے سنا، حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے امام نخعی سے سنا. یہ امام نخعی کوفے کے بہت بڑے عالم دین. حضرت امام نخعی فرماتے میں نے علقمہ سے سنا، حضرت علقمہ اور اسود دونوں روایت میں، حضرت علقمہ کہتے میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام رفع دین نہیں کرتے تھے. امام اوزائی نے کہا اب ذرا یہ بتائیے، میں نے بھی تو آپ کے سامنے حدیث بیان کی، اس حدیث میں اور آپ کی حدیث میں دونوں میں ترجیح کس حدیث کو ہوگی؟ امام اعظم نے کہا سنیے، حضرت حماد کا درجہ حدیث اور فقہ میں، آپ نے جو بیان کی حدیث امام زہری کے حوالے، وہ امام زہری سے بھی بہت برتر اور بہت افضل ہیں. آپ نے سالم کو اپنے روایت میں لکھا، سالم نے حضرت عبداللہ سے سنا، تو حضرت عبداللہ اس حدیث کا محور ہوئے، اور میری حدیث کا محور ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. تو میرے راوی میں تمہارے راوی میں فرق یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے زمانے نوجوان تھے اور پہلی صف میں کھڑے ہوتے. حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو پہلی صف میں کھڑے ہوتے. تمہاری حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بالکل بچے تھے اور یہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے. امام اوزائی تم بتاؤ کہ میرا راوی قوی ہے یا تمہارا؟ میں نے جس راوی کو بیان کیا وہ پہلی صف میں ہوتے، تم نے جس راوی کا تذکرہ کیا وہ بچے تھے، وہ آخری صف میں ہوتے. تو حضور کی نماز کو سب سے زیادہ سمجھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں. امام اوزائی خاموش ہو گئے. آج کل کے اہل حدیث جو ہمارے نوجوانوں کو رفع دین کا زور دیتے ہیں، امام اعظم نے دو منٹ میں امام اوزائی کو بالکل خاموش کر کے رکھ دیا، اس لیے ہم رفع دین نہیں کرتے. اب آئیے، ہم ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے. حدیثوں میں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھا جائے، آپ یہاں کیوں باندھتے ہیں؟ سنیے ہماری حدیث، ابو داؤد شریف صحا ستا کی حدیث. صحا ستا مصر کی چھپی ہوئی ابو داؤد، الحمدللہ میرے حجرے میں موجود. جب میں نے یہ بیان کیا چند حضرات جو تھے ادھر ادھر جب گئے، انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا، تو میں نے اس صفحے کا انہوں نے فوٹو دے کر کے کہا کہ یہ جا کر ان کو دکھاؤ. میں آگے عرض کرتا ہوں، اس میں چار حدیثیں موجود. چار حدیثیں میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہے تو اپنے ہاتھوں کو تحت السرہ ناف کے نیچے باندھے، اور یہ سنت ہے. یہ روایت امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ ابو داؤد میں نقل کی. یہ ابھی ہم صحیح ستہ پر، ہم دوسری کتابوں کا حوالہ نہیں دے، ورنہ دار قطنی نے اور جناب ہدایہ نے، امام طحاوی نے بھرمار کر دی حوالوں کی کہ کہاں ہاتھ باندھے، ہمیں اس طرف آپ کو نہیں لے جا. یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے. اب آئیے، میں اتنے بھرے مجمع میں الزام لگاتا ہوں، پاکستان اور کراچی کے جو غیر مقلد ہیں انہوں نے ابو داؤد شریف جب چھاپی، اللہ اکبر. یہ تو میرا خیال ہے، بات اگر میں کہیں اور بیان کروں بقول شاعر کہ میں اگر کروں حرم میں میں بیان تو سنائے سنم بھی کھری کھری، اگر میں بتوں کے سامنے بھی اس واقعے کو بیان کروں تو بت کہیں گے مولانا اتنے گناہگار تو ہم بھی نہیں تھے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہو. ان بددیانتوں نے یہ کیا اور لے آئیے کتاب میرے پاس، میں اپنی کتاب رکھتا ہوں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی چاروں حدیثیں نکال دوں۔ ابو داؤد شریف جب چھاپی تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی چاروں حدیثیں نکال دیں۔ 200-300 برس تک اگر یہ کتاب چھپتی رہی، پھر لوگ پوچھیں گے بھائی بتاؤ یہ امام صاحب جو کہتے تھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، تمہارے امام کی تو صحاستہ میں کوئی حدیث نہیں، مجھے بتائیے بددیانتی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ حدیث مصطفیٰ کتاب سے نکال تاکہ ثبوت ہی نہ ملے کہ کہاں ہاتھ باندھے۔ آپ میں جس کو شوق ہو، میں مصر کی تقریباً 100 برس پہلے کی ابو داؤد آپ کو دوں گا، اس میں حدیث دیکھ لیں۔ اللہ اکبر کہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس لیے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ چلیے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہوگا۔ اب آپ آئیے دوسرے مسئلے کی جانب، تیسرے مسئلے کی جانب۔ بغیر سورہ فاتحہ، چاہے امام کے پیچھے ہوں چاہے تنہا، ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ واقعی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ناقص ہوتی، نہیں کا نہیں، فاسد نہیں، ناقص ہوتی ہے۔ کب ناقص ہوتی ہے؟ امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے سب کی نماز ناقص ہو جائے، بھول کر اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے سجدے سہو کرنا ہوگا، جان کر اگر اس نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے۔ ہمارے مذہب میں بھولے سے واجب چھوٹ جائے، سجدے سہو سے وہ نماز ہو جائے، جان کر اگر کوئی واجب چھوڑے تو گویا اس کو نماز لوٹانی ہوگی۔ تو آدمی امامت کر رہا ہو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، اپنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اب وہ کیا کرے گا؟ صرف اتنا پڑھے گا، سنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتنا پڑھے، اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی، لہذا چونکہ آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی اس لیے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف یہ نہیں پڑھیں گے۔ امام جب قرات کرے یا نہ کرے، آپ بالکل امام کے پیچھے خاموش رہیں گے۔ اور اس پر بخاری میں مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں وہ بات کہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ بھائی یہ جو حدیثیں ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں، امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنی نماز پڑھیں تب بھی سورہ فاتحہ، امام اپنی سورہ فاتحہ، مقتدی بھی اپنی سورہ فاتحہ، ان کی یہاں یہ رواج ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ اب آئیے، بہت سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بحث کرنے کے لیے اس مسئلے پر آ گئے، غالباً 200-250 آدمی آ گئے۔ کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کہتے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے، وہ کہتا ہاں جی آپ ادھر سے وہ ادھر سے وہ ادھر۔ امام صاحب نے کہا وہ عقل کی بات کرو، ایک آدمی کیا 200 آدمی سے بات کر لے گا؟ کہا بات تو صحیح کہتے امام صاحب۔ انہوں نے کہا تم اپنا مناظر طے کرو، 200 آدمی میں جو سب سے بڑا عالم وہ مجھ سے بات کرے، تم اپنا طے کر لو۔ انہوں نے 200-250 آدمی پر دیکھ کر جو سب سے بڑا ان میں حدیث کا امام، جو سب سے بڑا فقیہ تھا، اس کو آگے کر دیا۔ کہا امام صاحب یہ آپ سے گفتگو کرے۔ امام صاحب بڑے عقل مند تھے، فرما اچھا یہ بتاؤ جب یہ گفتگو کرے گا تم تو نہیں بولو گے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل نہیں بولیں۔ کہا اس کا بولنا تمہارا بولنا؟ اور بالکل ٹھیک، اگر یہ ہارا تو تم ہار گئے؟ کہا جی ٹھیک، اگر یہ جیتا تو تم جیت گئے؟ کہا جی بالکل ٹھیک، اس کا بولنا تمہارا بولنا؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، ہم نے طے کر لیا۔ کہا اب اس سے بات کروں میں؟ انہوں نے کہا بالکل کیجیے۔ انہوں نے کہا پہلے تو وہ مسئلہ حل کرو جس کے لیے تم آئے۔ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی نمازی ایک آدمی عالم کو چن کر کے آگے کر دے، بھائی تم نماز پڑھا دو، تمہارا بولنا ہمارا بولنا، تمہاری تلاوت ہماری، یہ تو تم نے خود ہی تسلیم کر لی۔ بھائی یہ تو تم نے خود تسلیم کر لیا کہ اس کا بولنا تمہارا بولنا، اس کی شکت تمہاری شکت، اس کی جیت تمہاری۔ میں بھی تو یہی کہتا ہوں۔ وہ 200 آدمی آپس میں لڑنے لگے، کہا امام صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور سب بھاگ گئے۔ کوئی امام صاحب سے نہیں کر پائے بات اور ان کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن آپ کہیں گے لطیفہ تو ہو سکا، دلیل کیا ہے یہ بتائی؟ انہوں نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر حدیث بیان، اور امام اعظم کی برتری دیکھیے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر امام اعظم قرآن سے استدلال کرتے. اب آئیے مانا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر 500 حدیثیں مان لیا جائے, ان 500 حدیثوں کو, یہ سرکار کی حدیثیں ہماری سر آنکھوں پر, ان کو رکھ دیا جائے, یہ 500 حدیثوں سے ثابت کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے. سمجھ رہے ہیں بات, آسان انداز. اب آئیے, امام اعظم فرماتے ان حدیثوں کو قرآن مجید کی اس آیت نے منسوخ کر دیا. دین ہمارا بتدریج آیا, کوئی چیزیں بعد میں حلال تھیں حرام ہو گئی, جیسے شراب, لوگ درم اور جناب جگوں کے حساب سے پیتے, جب حرام ہو گئی سبوں نے سب شراب انڈیل دی, کسی زمانے میں وہ جائز نہ جائز, جو نہ جائز وہ جائز, یہ تو دین بتدریج آیا. عزیزان گرامی, اب آئی امام اعظم فرماتے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو, خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. امام اعظم نے فرمایا اس آیت کے نازل ہونے پر یہ ساری حدیثوں پر حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اب جب امام قرات کرے تو تم کان لگا کر کے سنو. اب قانون یہ بن گیا کہ امام اگر سری قرات کرے, یعنی جس میں آواز نہ ہو, تب بھی خاموش رہو, اور اگر امام بلند آواز سے تلاوت کرے تو تب بھی تمہیں خاموش رہنا ہے. تو آپ نے دیکھا مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری, اگر آپ 500 حدیثیں بھی لے آئے, اور امام اعظم نے آیت قرآنیاں پیش کر کے ان تمام حدیثوں پر یہ حکم لگایا
جو بالکل امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت, مگر اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. دیکھا اپنی یہ دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی. اب آئیے وتر کی ایک رکعت, آپ کبھی ٹی وی وغیرہ پر تراوی دیکھتے ہوں گے مکہ مکرمہ میں, تو وہ ایک پڑھتے ہیں وتر. کراچی پاکستان کے غیر مقلد جو کسی امام کو نہیں مانتے, ایک پڑھتے ہیں وتر, اور ان کی دلیل سنیے کیا. امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری میں نقل کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, صحابی رسول کاتب وحی بہت بڑے فقیہ ہیں, اور یہ بخاری میں ہے, امیر معاویہ نے وتر ایک رکعت پڑھی, ایک رکعت وتر پڑھی. اتفاق دیکھیے کہ ان کے برابر میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی, وہ کھڑے ہوئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قریب. جب انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے ایک ہی وتر پڑھی, یہ اپنے آقا جن کے وہ غلام حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا حضور ایک خبر لایا ہوں. انہوں نے کہا کیا خبر؟ کہا میں نے آج امیر معاویہ کو دیکھا کہ وتر ایک ہی پڑھ رہے ہیں, ایک وتر پڑھ رہے. لیجئے صاحب, کہیے جناب امیر معاویہ کتنے قداور صحابی, امام بخاری کے رجال میں بھی ہیں, بخاری میں کئی حدیثیں ہیں, جب وہی ہوتی کتابت امیر معاویہ کرتے, کاتبان وہی میں ایک نام حضرت امیر معاویہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام سے امیر معاویہ کی جب شکایت سنی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا خاموش رہو, وہ جو کرتے ہیں وہ کرنے دو, اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں, وہ بہت بڑے فقیہ ہیں, اور گویا وہ کاتب وہی ہیں, وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو, کوئی اعتراض مت کرو. لیجیے اہل حدیث آ گئے میدان, انہوں نے کہا دیکھا ہم نے بخاری سے بتایا کہ وتر ایک ہے, اللہ اللہ, امام اعظم کی قبر پر اللہ رحمت و رضوان کی بارش فرما. فرماتے سبحان اللہ, یہ دلیل تو ہماری تھی تم نے چرا لی, تو ہماری کہ وتر تین ہے. ہم یہ حضرت امام اعظم فرماتے, حنفی فقہ فرماتے, اچھا یہ بتاؤ اگر یہ وتر ایک تھی تو حضرت ابن عباس کے غلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے شکایت کائی کی؟ شکایت کیوں؟ ارے شکایت اسی لیے کی کہ سب تو تین پڑھتے ہیں, یہ ایک وتر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام اعظم فرماتے یہ تو ہماری دلیل کہ یہ ان کا اپنا فیل تھا امیر معاویہ, تو ایک وتر پڑھتے, مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام نے تعجب کیا ہوا کہ سب تو تین پڑھتے ہیں, یہ ایک کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ایک ہی ہوتی تو شکایت کیوں کرتے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ جواب کیوں دیتے؟ ان کے غلام کا شکایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وتر ایک نہیں ہے بلکہ وتر تین ہیں. اب اس پر دلائل امام طحاوی کی آپ پڑھ لیجئے, اور جناب ہدایہ میں بے شمار دلائل اس میں عزیزان گرامی موجود ہیں. میں صرف آپ کے دماغ اس اعتبار سے روشن کرنا چاہتا
کوئی یہ نہ کہے کہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں یہ تو ایسی بات, تو چل تو میں چل, ایسا نہیں ہے. بلکہ ان تمام پر بے شمار دلائل عزیزان گرامی حدیثوں میں موجود ہے. جو طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا, اب میں آپ کو وقت اجازت نہیں دے رہا, ایک لطیفہ سناتا. امام ابو جعفر طحاوی بہت بڑے حدیث کے امام, امام اعظم کے فقہ کو سب پر فضیلت کیوں, سنیے آپ. وہ اپنے ماموں جو بہت بڑے حدیث کے امام اور فقیہ تھے, وہ ان کے پاس پڑھتے تھے, وہ ان کے پاس پڑھتے تھے. اب کیا ہوتا کہ طالب علم اپنے استاد سے بات بات میں جرح کرتا, اعتراضات قائم کرتا, اور ظاہر ہے کہ جب مدرس پڑھائے تو پڑھانے کی خوبی یہ ہے کہ جو شاگرد اعتراض کرے اس کو جواب دیا جائے تاکہ اس کا ذہن کھلے اور جو کتاب پڑھائی جا رہی اس کے ذہن میں وہ رچے اور بسے. بیٹھے بیٹھے وضو نہیں ٹوٹتا, اگر کوئی اور بات ہے, اگر کوئی اور بات نہ پائی گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا, لڑکنے سے خالی آپ جاگ گئے وضو نہیں ٹوٹا اگر کوئی اور بات نہ ہو. استاد اور شاگرد میں بحث ہو رہی, ان کے ماموں شافعی, یہ بھی شافعی فقہ پڑھ رہے. لیجئے پڑھنے کے دوران ایک مسئلہ آ گیا, وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے, جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا انتقال ہو جائے. آپ نے دیکھا جب بچہ زندہ ہو تو ہاتھ لگانے سے پیٹ پر بچے کی چلن اور اس کی گردش کا پتہ لگتا ہے. اب سنیے, امام شافعی کا مذہب یہ ہے, اللہ اکبر, بہت بڑے امام ہیں ہمارے, ان کا اس میں فتویٰ یہ ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور ماں کا اگر انتقال ہو جائے تو ماں کو دفن کر دیا جائے. کیا مطلب ہوا کہ زندہ بچہ بھی دفن ہو جائے, جو بچہ زندہ ہے اس کو نکالا جائے, کہ میت کو تکلیف نہ دی جائے کہ پیٹ چاک کر کے نکالیں تو میت کو اذیت ہوگی, اس لیے اسی طرح ماں کو دفن کر دیا جائے. یہ امام شافعی کا مذہب, یہ فتویٰ. ہمارے امام کا مذہب یہ ہے اگر عورت حاملہ ہے اس کا انتقال ہو جائے, بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہے, فوراً پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے. بھئی ایک تو جان گئی ہے مگر دوسری کو بچا لیا جائے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا, امام ابو جعفر طحاوی جو بعد میں حنفیوں کے بہت بڑے امام بنے, اتفاق سے وہ اپنی اماں کے پیٹ میں تھے, ماں کا انتقال ہو گیا. جب ماں کا انتقال ہوا تو ماں کا پیٹ چاک کر کے ابو جعفر طحاوی کو ماں کے پیٹ سے نکال لیا, ان کی جان بچ گئی اور ماں کو دفنا دیا. امام ابو جعفر اپنے ماں کے پیٹ سے زندہ نکالے اور پڑھنے کے بعد وہ اتنے بڑے امام بنے کہ پوری دنیا کے احناف کو ان کے علم و فضل کا اعتراف ہے. اتنی بڑی کتاب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر تائید پر لکھی, قیامت تک وہ زندہ رہے گی. اب کیا ہوا, ان کے ماموں تھے شافعی, یہ بھی شافعی مذہب پر رہے. یہ مسئلہ دوران درس آ گیا. اب جب دوران درس آیا تو امام ابو جعفر تو پیٹ چاک کر کے نکالے گئے اور ماموں نے یہ کہا کہ ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے تو گویا اس کو بچے سمیت دفن کر دیا جائے. لیجیے سا ماموں بھانجے میں الجھن ہو گئی. ابو جعفر نے کہا اگر میں امام شافعی کے مذہب پر میری اماں عمل کرتی تو میں تو مر گیا ہوتا, تو مجھے تو امام اعظم کے فقہ نے زندہ رکھا, کیونکہ امام اعظم کا فتویٰ تھا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال لیا جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے, تو مجھے تو زندگی فقہ حنفی نے دی. اگر فقہ شافعی پر عمل ہوتا تو میں تو ماں کے ساتھ دفن ہو جاتا. میں امام شافعی کے مذہب سے نکلتا ہوں اور میں آج سے حنفی ہوں, جس مذہب نے مجھے بچایا میں وہی مذہب اختیار کروں گا. اور اس کے بعد وہ حنفی بنے اور حنفی بننے کے بعد اتنے بڑے امام بنے کہ آج بھی ان کا نام روشن ہے. عزیزان گرامی, وقت نہیں, صرف میں آپ کے ذہن کو یہ بتانا چاہتا کہ حنفی مذہب کی برتری کیوں ہے, اور یہ کہ یہ ایسا مذہب نہیں جو محض عقلیات کے غلبے سے وضع کر دیا گیا یا ذہنی گویا غلبے سے اس کو وضع کر دیا گیا. قرآن و سنت میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہم عرض یہ کہتے کہ خبردار, یہ مت کہنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے, قسم خدا کی کوئی مسئلہ وہ قرآن اور سنت کے باہر بیان نہیں کرتے, بلکہ ان کا مسئلہ یا تو قرآن کی تفسیر ہے اور یا حدیث کا ترجمہ ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ پورے بر صغیر میں پورا پاکستان امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد، پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش، کیرلا، کرناٹک، کوکین، یہ چند برادریاں، ان کے علاوہ پورا ہندوستان، کہا جاتا ہے کہ 24 یا 25 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، مشکل سے 50 لاکھ یا 1 کروڑ نکال دیجیے، باقی سب کے سب حنفی، پورا ترکستان جو کروڑوں کی عزیزان گرامی ان کی آبادی، وہ سب کے سب حنفی، پورا افغانستان حنفی، اس طرف آئیے آپ، اورنگزیب عالمگیر حنفی، اس کے ابا جو تھے جناب شاہ جہاں یہ بھی حنفی، اور یہاں تک کہ جناب بہادر شاہ ظفر یہ حنفی، سلطان محمود غزنوی جس کا پورے بر صغیر پر قبضہ رہا، غیر منقسم ہندوستان افغانستان یہ حنفی، نہ صرف یہ کہ حنفی، آپ کو تعجب ہوگا سلطان محمود غزنوی حنفی ہونے کے ساتھ حنفی مذہب پر اس کی تسانی بھی موجود، بادشاہ ہونے کے ساتھ حنفی مذہب کی تائید میں جناب اس نے کئی کتابیں، تو بر صغیر میں سلطنت مغلیہ اور جتنے یہ سب کے سب حنفی ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان 100 ارب ہیں عزیزان گرامی، 100 ارب اگر 1 ارب اگر مسلمانوں کی اکثریت مان لی جائے دنیا میں، تو سوائے چند کروڑ کے باقی سب کے سب حنفی ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے شرف حاصل کیا، شرف عطا فرمایا، میں اور آپ حنفی ہیں، ہمیں اپنے حنفی ہونے پر قسم خدا کی کوئی ملامت نہیں، بلکہ ہمارا فخر سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے ہاتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن ہے، وما علینا الا البلاغ۔